بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں گرد و پیش پروگرام نشر ہوگا، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام پاکستان اور افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران، اور اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام کی معرفت، اور مقدس دفاع ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی عباس سید۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یمن کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ سے گفتگو میں کہا کہ تہران ہر اس کوشش کا خیر مقدم کرے گا جو یمنی عوام کے محاصرے کے خاتمے، اس ملک میں جنگ بندی اور یمن کے سیاسی گروہوں میں مفاہمت پر منتج ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں حکومتی اتحاد کے رہنماؤں کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں منعقد ہوا۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے بم حملے میں کم سے کم 11 ہندوستانی ہلاک ہو گئے۔ سیونی حکومت کی بدنام زمانہ جاسوس تنظیم موساد پر سائبر حملے کی ذمہ داری سوڈان کے نامعلوم گروپ نے قبول کی ہے۔ اور سوڈان کے متحارب فریقوں کے درمیان فائر بندی کے اعلان کے باوجود حالات انتہائی نازک قرار دیے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یمن کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام سے گفتگو میں کہا کہ تہران ہر اس کوشش کا خیر مقدم کرے گا جو یمنی عوام کے محاصرے کے خاتمے، اس ملک میں جنگ بندی اور یمن کے سیاسی گروہوں میں مفاہمت پر منتج ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب نے یمن کے خلاف ایک اتحاد تشکیل دے کر اس ملک کے خلاف 26 مارچ 2015 سے جارحیت کا آغاز کیا اور وسیع پیمانے پر شدید ترین حملے کیے تاکہ یمن کے مستعفی صدر منصور ہادی کو اقتدار پر بحال کیا جا سکے اور اپنے توسیع پسندانہ مقاصد حاصل کیے جا سکے۔ البتہ یمنی عوام اور عوامی تحریک انصار اللہ کی استقامت اور یمن کی مسلح افواج کی جوابی کارروائیوں اور یمنی میزائل اور ڈرون حملوں کی بدولت سعودی اتحاد اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یمن کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ تہران ہر اس کوشش کا خیر مقدم کرے گا جو یمنی عوام کے محاصرے کے خاتمے، اس ملک میں جنگ بندی اور یمن کے سیاسی گروہوں میں مفاہمت پر ختم ہو سکتی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے یمن پر سعودی اتحاد کی جارحیت کے شروع میں ہی یمن میں جنگ بندی اور قیام امن کی ضرورت پر زور دیا تھا، اور اس سلسلے میں اب تک اس کے سفارتی اقدامات جاری ہیں، جس میں یمن میں قیام امن و استحکام کے لیے چار نکاتی فارمولا بھی شامل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات وفد کے سربراہ سے ملاقات میں، جو مسقط میں ایران کے سفارت خانے میں انجام پائی، متحدہ یمن کی اہمیت کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ نے یمن میں انسانی امور اور قیدیوں کے تبادلے سے متعلق یمن میں لائے جانے والے اقدامات کو مثبت قرار دیا۔ اس ملاقات میں یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے بھی یمن کے لیے اسلامی جمہوری ایران کی انسانیت کے ناطے جاری حمایت کی قدردانی کی، اور مختلف شعبوں میں صنع میں سعودی عرب سے ہونے والے مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر کیا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے مزید کہا کہ تہران اور ریاض کے درمیان تعلقات کی بحالی کے بارے میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے سے علاقے کی صورتحال پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یہ سمجھوتا علاقے کے لیے خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت یمنی قوم کے حقوق کی بحالی تک استقامت و مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی روابط کی بحالی کے ساتھ باہمی تجارت شروع کرنے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے۔ ایران کے تجارت، معدنیات اور صنعت کے وزیر سید رضا فاطمی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے تجارت شروع کرنے پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی مصنوعات کی سعودی عرب برآمدات ترجیحات میں شامل ہے۔ ایران کے تجارت، معدنیات اور صنعت کے وزیر نے کہا کہ تہران اور ریاض کے درمیان تجارت کے آغاز کے ساتھ ہی مصنوعات کی برآمدات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے ایران اور سعودی عرب نے گزشتہ 10 مارچ کو بیجنگ میں سفارتی روابط کی بحالی کے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ ایران اور سعودی عرب کے روابط کی بحالی کا علاقائی اور عالمی سطح پر خیر مقدم کیا گیا، البتہ غاصب سنی حکومت نے اس پر تشویش ظاہر کی۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ تہران اور ریاض کے روابط کی بحالی سے خطے میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ سعودی عرب کے ساتھ روابط کی بحالی کو ایران کی متوازن خارجہ پالیسی کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ علاقائی ممالک باہمی بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کر کے خطے میں امن و دوستی کی فضا قائم کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل نے اپنی خاموشی سے فلسطینی عوام کو ایک دائمی انتہا پسندی کی زد پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ مغربی ایشیا اور فلسطین کی صورتحال کا جائزہ لینے کے مقصد سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا کہ 75 سال ہو چکے ہیں کہ فلسطینی قوم کو غاصب سنی حکومت کی دائمی جارحیت، انتہا پسندی، ظلم و زیادتی کا سامنا ہے۔ ان کی زمینوں کو غصب کرنے کا سلسلہ جاری ہے، ان کے شہر محاصرے میں ہیں، ان کے اموال اور کھیت کھلیان اور باغات کو تاراج کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو اپنے مکانات ترک کر دینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے مزید کہا کہ رواں برس کے آغاز سے فلسطینی عوام کو غاصب سنی فوجیوں اور غیر قانونی صہیونی آبادکاروں کی جانب سے حد سے زیادہ انتہا پسندی اور سرکوبی کا سامنا ہے، جس سے اب تک 100 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 21 بچے بھی شامل ہیں۔ عام شہریوں کے گرفتار یا انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تقریباً 5,000 فلسطینیوں کو غیر قانونی اور خود سرانہ طور پر جیلوں میں بند کر رکھا ہے، جن میں 31 خواتین اور 170 بچے شامل ہیں، اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں حکومتی اتحاد کے رہنماؤں کا اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں منعقد ہوا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اجلاس میں پی ٹی آئی سے مذاکرات اور دیگر ملکی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں جمعیت علماء اسلام، پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے علاوہ دیگر جماعتوں کے اتحادی رہنما بھی شریک ہوئے، جبکہ کابینہ کے متعدد وزراء اور نون لیگ کے بھی سینئر رہنماؤں نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال کا بغور جائزہ لیا گیا، اور اجلاس کے دوران سپریم کورٹ کے الیکشن فنڈز کے لیے ڈیڈ لائن سے متعلق قانونی ماہرین نے بریفنگ دی۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت ہوا ہے جب گزشتہ روز پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ایک بار پھر حکومتی اتحاد کو الیکشن لڑنے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت کے ساتھ ہے، تو پھر وہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ عمران خان نے ایک بار پھر سابق آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل باجوہ پر کڑی تنقید کی۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے بم حملے میں کم سے کم 11 ہندوستانی ہلاک ہو گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست چھتیس گڑھ کے دنتے واڑا میں آئی اے ڈی بلاسٹ میں 11 ہندوستانی فوجی مارے گئے۔ یہ بم دھماکہ بدھ کو ہوا۔ دھماکے کے بعد سیکورٹی فورس اور ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے درمیان تصادم جاری رہا۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب دنتے واڑا میں ایک ٹرک ریزرو فورس کے جوانوں کو لے کر کسی دوسرے مقام پر جا رہا تھا۔ آئی ای ڈی بم ماؤ نواز چھاپہ ماروں نے نصب کیا تھا۔ اس حملے میں ہندوستانی فوجیوں کی ہلاکت پر چھتیس گڑھ کے وزیر اعلی نے کہا ہے کہ ماؤ نواز چھاپہ ماروں کو کسی بھی صورت میں چھوڑا نہیں جائے گا اور ان سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ واضح رہے ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور اڑیسہ میں اکثر و بیشتر فوج اور سیکورٹی فورس کے اہلکاروں پر ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے حملے ہوتے رہتے ہیں۔ اگرچہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے ان چھاپہ ماروں کی کمر توڑ دیا ہے، لیکن یہ حملہ حکومت کے دعوے پر بخوبی سوالیہ نشان لگا رہا ہے۔ دہلی کے میئر کے چناؤ میں عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان شدید کھینچا تانی کے بعد سر انجام عام آدمی پارٹی کی امیدوار شیلی اوبرائے کو ایک بار پھر نیا میئر منتخب کر لیا گیا ہے۔ دہلی کے میئر کے انتخاب کے لیے دو امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے، جن میں سے ایک عام آدمی پارٹی کی شیلی اوبرائے اور دوسرے بی جے پی کی شکارائے تھیں۔ میئر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ سے قبل بی جے پی کے امیدوار نے اپنا نام واپس لیا تھا۔ یوں عام آدمی پارٹی کی امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئیں۔ سیونی حکومت کی بدنام زمانہ جاسوسی تنظیم موساد پر سائبر حملے کی ذمہ داری سوڈان کے نامعلوم گروپ نے قبول کی ہے۔ ہمارے نمائندے نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ سوڈان کے انونیمس گروپ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے سیونی حکومت کی دہشت گرد جاسوسی تنظیم موساد کی ویب سائٹوں کے علاوہ سیونی حکومت کی بیمہ کمپنی، 15 دیگر سرکاری ویب سائٹوں اور بعض مواصلاتی کمپنیوں پر بھی سائبر حملے کیے ہیں۔ سوڈانی ہیکروں کے اس گروپ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے تازہ سائبر حملوں میں دو ٹیلی کام کمپنیوں، واٹر ورکس تل ابیب یونیورسٹی اور روزنامہ یروشلم پوسٹ کی ویب سائٹوں کو ہیک کرنا شامل ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ تازہ سائبر حملوں کے بعد غاصب سینی حکومت سے وابستہ 15 ویب سائٹ دسترسی سے باہر ہو گئیں۔ کون نامی ریڈیو اور ٹی وی کا ادارہ، مواصلاتی کمپنی اور ڈسکاؤنٹ بینک غاصب سینی حکومت کے ان اہم مراکز میں شامل ہیں جو تازہ سائبر حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ سوڈان کے متحارب فریقوں کے درمیان فائر بندی کے اعلان کے باوجود حالات انتہائی نازک قرار دیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فائر بندی کے دوسرے دن بھی البرہان کی افواج نے فضائی حملے جاری رکھے۔ دوسری جانب ہمدردی کے چھاپہ مار فوجیوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا برقرار رکھا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ہمدردی کی اسپیشل فورس نے ایک آئل ریفائنری اور بجلی گھر پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ خرطوم میں الجزیرہ کی رپورٹر ہیبا مارگن کا کہنا ہے کہ مسلسل بمباری اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ سوڈانی پولیس کے مطابق ریپڈ فورس کے فوجیوں نے 5 قید خانوں پر حملہ کر کے وہاں موجود سارے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس سے قبل خبر تھی کہ دارالحکومت خرطوم کے کوبر جیل سے سابق معزول صدر عمر البشیر اور کئی دیگر اعلی عہدیداروں کے فرار کا راستہ ہموار کر دیا گیا ہے۔ سوڈان کی اسپیشل فورس کے نائب کمانڈر ہارون محمود نے المیادین نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انتہا پسند تنظیمیں سوڈان کی خانہ جنگی میں داخل ہو چکی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جنگ اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک جنرل عبدالفتاح برہان خود کو ہمارے حوالے نہیں کرتے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے سوڈان میں بلووں اور ہنگامہ آرائیوں کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کو اس بات کی تشویش لاحق ہے کہ ان جھڑپوں کی آگ کہیں علاقے کے دوسرے ممالک تک پھیل نہ جائے۔ اس کے علاوہ سوڈان کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے کہا کہ عام شہری اس جنگ کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں انسانی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور غذائی اشیاء اور ایندھن کی قلت نے حالات کو ناقابل برداشت بنا دیا ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں عالمی خبروں کے بعد اب پیش خدمت ہے ایک خصوصی رپورٹ۔ فلسطین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی مشکلات اور مسائل کے دن اب ختم ہونے والے ہیں۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنی تقریر میں سرزمین فلسطین پر غاصبانہ قبضے کے آغاز یا یوم نکبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے جبری طور پر نکالنے اور فلسطینیوں کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطین کے وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اگر اقوام متحدہ کے منشور کی پابندی کی جاتی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کیا جاتا تو فلسطین میں امن کافی پہلے برقرار اور غاصبانہ قبضے اور اپارتھائڈ کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ کہا کہ فلسطینیوں کے مسائل و مشکلات کے خاتمے کا وقت آن پہنچا ہے۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے کہا کہ فلسطین کے عوام جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور کی پابندی کی جائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ہفتے کو ایک بل کی منظوری دی تھی جس میں ہیگ کی عالمی عدالت سے کہا گیا تھا کہ فلسطینی عوام کے حقوق کی پامالی، طویل غاصبانہ قبضے، غیر قانونی صہیونی بستیوں کی تعمیر اور مقبوضہ بیت المقدس میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کے لیے صہیونی حکومت کے اقدامات کے خلاف حکم جاری کرے۔ یوم نکبت فلسطینیوں کے لیے اس تلخ تاریخ کی یاد دلاتا ہے جب مئی سن 1948 کو فلسطینیوں کی زمینوں پر جبری قبضہ کر کے 8 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا تھا، اور یوں بہت بڑی تعداد میں فلسطینی اپنا گھر بار چھوڑنے اور دیگر علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے۔ دوسری جانب فلسطین کے استقامتی گروپوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ مسجد الاقصی کے باب الرحمہ پر صہیونی فوجیوں کے حملے کا ہر حال میں جواب دیں گے۔ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ اتوار کو اپنے جارحانہ اقدامات کے تحت مسجد الاقصی میں داخل ہو کر باب الرحمہ پر حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کے قبلہ اول کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ فلسطینی گروپوں نے اپنے سلسلے وار اجلاس کے دوران مسجد الاقصی پر صہیونی حکومت کی جارحیت کو آگ سے کھیلنے کے مترادف قرار دیا اور کہا کہ مسجد الاقصی اور باب الرحمہ پر حملے بیت المقدس کی اسلامی شناخت کو تبدیل کرنے کی صہیونی حکومت کی کوششوں کے ناکام ہو جانے کا نتیجہ ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو یہودی رنگ دینے کی سازش بھی ناکام ہو چکی ہے۔ فلسطین کے استقامتی گروپوں نے اس اجلاس میں فلسطینی عوام سے مسجد الاقصی میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچنے اور مسجد الاقصی کو تقسیم کرنے کی صہیونی حکومت کی خبیثانہ سازش کو ناکام بنانے کی اپیل کی گئی۔ فلسطینی گروپوں نے کہا کہ فلسطینی قیدیوں شیخ خضر عدنان اور ولید دقہ کے علاج معالجے میں صہیونی حکومت کی لاپرواہی ایک خطرناک پالیسی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے عمر کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن, نور کے لفظ نور کی باتیں, نور کے لفظ نور کی باتیں, تیرگی میں نور کی باتیں. میں ہوں بے رسول پیلی ہے, میں ہوں بے رسول پیلی ہے, اب کروں گا سرور کی باتیں, اب کروں گا سرور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں, اعتراف قصور کی باتیں. کر مدینے کی بات اے واعظ, کر مدینے بات ہے واعظ, چھوڑ حورو قصور کی باتیں, چھوڑ حورو قصور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. کہے سب وہ جانتے ہیں سبا, بے کہے سب وہ جانتے ہیں سبا, اس دل نا صبور کی باتیں, اس دل نا صبور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں باتیں۔
سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 اردوبہشت، 5 شوال المکرم اور 26 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ شوال المکرم سن 60 ہجری قمری کو سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفے کے عوام کی دعوت پر نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لینے کی غرض سے شہر کوفہ پہنچے۔ آپ کے پہنچنے کی خبر ملتے ہی کوفے کے لوگ دوڑ پڑے، اور جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کا خط، جس میں کوفے کے عوام کو بیعت کی دعوت دی گئی تھی، پڑھ کر سنایا۔ تھوڑے ہی عرصے میں بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 افراد تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد جناب مسلم نے وسیع پیمانے پر اہل کوفہ کی بیعت کی اطلاع امام حسین علیہ السلام کو دی، لیکن اہل کوفہ نے اموی حکومت کے گورنر ابن زیاد کے خوف سے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اسی طرح ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کرنے کے بعد 9 ذی الحجہ کو شہید کر دیا۔ چھبیس اپریل سن 1605 عیسوی کو دنیا کا پہلا روزنامہ شائع ہوا۔ فرانس میں چھپنے والے دنیا کے اس پہلے اخبار کا نام ریلیشن تھا، اور یوہان کارلوس کی ادارت میں شائع ہوا۔ روزنامہ ریلیشن 70 سال تک چھپتا رہا۔ قابل ذکر ہے کہ آج پوری دنیا میں ہزاروں اخبارات روزانہ شائع ہوتے ہیں، اور اس وقت جاپانیوں کا شمار سب سے زیادہ اخبار پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ چھ اردوبیش سن 1305 ہجری شمسی کو ایران کے پہلے وائرلیس ٹیلیگراف اور ریڈیو ٹرانسمیٹر نے کام کرنا شروع کیا۔ ایران کا پہلا وائرلیس ٹیلیگراف اور ریڈیو ٹرانسمیٹر شروع میں وزارت جنگ کے تحت کام کرتا تھا۔ تبریز، مشہد، شیراز، کرمان، خرم شہر اور کرمان شاہ میں یہ وائرلیس ٹرانسمیٹر لگانے کا کام سن 1304 ہجری شمسی میں شروع اور 1305 کے نصف میں ختم ہوا۔ دیما سن 1305 ہجری شمسی میں تہران اور ایران کے دیگر شہروں کے سارے ٹرانسمیٹر ڈاک اور تار کے محکمے کے اختیار میں دے دیے گئے۔ چھبیس اپریل سن 1933 عیسوی کو جرمنی کا جاسوسی ادارہ گیسٹوپو قائم کیا گیا۔ اس دہشت ناک ادارے کا بانی ہٹلر کا ایک اعلی افسر اور نازی جرمنی کا مارشل ہرمن گورنگ تھا۔ گیسٹاپو کا مطلب سرکاری خفیہ پولیس ہے۔ اس ادارے کو قائم کرنے کا مقصد ان لوگوں کو گرفتار کرنا اور پھانسی دینا تھا جو کسی بھی طرح سے نازیزم اور ہٹلر کے مخالف تھے۔ دوسری جنگ عظیم اور نازیزم کے خاتمے کے ساتھ ہی گیسٹاپو ادارہ بھی ختم ہو گیا۔ چھبیس اپریل سن 1964 عیسوی کو دو ملکوں تانگانیکا اور زنگبار کے اتحاد سے جمہوری ملک تنزانیہ وجود میں آیا۔ تانگانیکا اور زنگبار اتحاد سے قبل مختلف ملکوں کے زیر تسلط تھے، جن میں آخری برطانیہ تھا۔ برطانوی استعمار کے خلاف عوام کی جد و جہد کے نتیجے میں تانگانیکا 1961 عیسوی میں اور زنگبار 1963 عیسوی میں آزاد ہوا۔ 1964 عیسوی میں اس وقت کے تانگانیکا کے صدر جولیس نائیریرے نے کہ جنہوں نے برطانوی استعمار کے خلاف عوامی جد و جہد کی قیادت کی تھی 1964 میں زنگبار کے ساتھ اتحاد کی تجویز پیش کی جس پر اسی سال 26 اپریل کو عمل درآمد ہو گیا۔ نائیریرے کو بابائے تنزانیہ کہا جاتا ہے اور وہ اس ملک کے پہلے صدر تھے۔ تنزانیہ افریقہ کے مشرق میں بحر ہند کے کنارے پر واقع ہے اور کینیا، کانگو، یوگینڈا، روانڈا، برونڈی، زیمبیا، ملاوی اور موزمبیق اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ چھبیس اپریل سن 1996 عیسوی کو لبنان کے خلاف سیونی حکومت کی 16 روزہ جارحانہ کارروائی ختم ہوئی۔ اس کارروائی میں سیونی حکومت کی فوج نے جنوبی لبنان اور دارالحکومت بیروت پر زمینی، فضائی اور سمندری حملہ کیا۔ سیونی فوج کی اس جارحیت میں بہت سے غیر فوجی علاقوں اور اقتصادی تنصیبات کی تباہی کے علاوہ 180 لبنانی شہید اور سینکڑوں زخمی بھی ہوئے۔ یہ کارروائی لبنانی عوام اور حزب اللہ کے جوانوں کے حوصلے پست کرنے اور جنوبی لبنان سے واپسی کے لیے تل ابیب کی شرائط مسلط کرنے کے مقصد سے انجام دی گئی، لیکن لبنان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 425 کے مطابق جنوبی لبنان سے صہیونیوں کی فوری اور غیر مشروط واپسی پر بدستور زور دیا۔ لبنان اور حزب اللہ کے اس موقف کی وجہ سے صہیونی حکومت سن 2000 سے جنوبی لبنان سے اپنی فوج واپس بلانے کے لیے مجبور ہو گئی۔ غاصب اور غیر قانونی اسرائیل کی تشکیل کے بعد عوامی استقامت کے نتیجے میں پہلی بار یہ غاصب حکومت اپنے زیر قبضہ علاقے سے پسپائی پر مجبور ہوئی تھی۔ یہ پسپائی حزب اللہ لبنان کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی اور لبنانی عوام ہر سال اس دن جشن مناتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیوں سے۔ چین کے وزیر دفاع کا جاری ہفتے میں دورہ ہند۔ مغربی بنگال میں ایک پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی گئی، کمسن کی موت کے خلاف مقامی عوام کا احتجاج۔ سوڈان سے ہندوستانی کو پہلا گروپ جدہ روانہ۔ سامعین، اخبار منصف نے اپنے آج کے اداری میں تحریر کیا ہے، اپوزیشن اتحاد کی کوششوں کو نئی جہت۔ اس عنوان کے ساتھ اپنے ادارے میں اداریہ نویس لکھتے ہیں، چیف منسٹر نتیش کمار نے اپوزیشن پارٹیوں کو متحد کرنے کے اپنے مشن میں ایک اور قدم آگے بڑھتے ہوئے چیف منسٹر مغربی بنگال اور صدر ترنمول کانگریس ممتا بینرجی سے ملاقات کی، جس کے بعد سیاسی حلقوں میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی۔ کل تک یہ کہا جاتا رہا کہ ممتا بینرجی اپوزیشن اتحاد سے خود کو دور رکھیں گی، کیونکہ کانگریس دو دیگر پارٹیوں کے ساتھ اتحاد میں ان کی انا آڑے آتی ہے۔ وہ خود کو دیگر اپوزیشن پارٹیوں سے زیادہ طاقتور اور وزیراعظم کے عہدے کے قابل مانتی ہیں، حالانکہ دیدی نے اس تعلق سے کبھی کوئی بیان نہیں دیا اور نہ ہی انہوں نے خود کبھی وزیراعظم بننے کی دعوی داری پیش کی۔ ہاں، انہوں نے کانگریس سے ایک دوری ضرور بنائے رکھی تھی، لیکن حالیہ دنوں میں جب راہل گاندھی کی لوک سبھا رکنیت کالعدم قرار دی گئی تو اس فیصلے کے خلاف ٹی ایم سی بھی کل جماعتی اتحاد احتجاج کا حصہ رہی اور خود ممتا بنرجی نے اس فیصلے کے خلاف ٹویٹ کیا تھا جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور کانگریس سے ان کی دوری بھی ایک حد تک مٹتی نظر آ رہی تھی. اور کل نتیش کمار کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے جو کچھ کہا اس کے بعد تو حالات بالکل یہ طور پر صاف ہو گئے. اداریہ نویس آگے چل کر لکھتے ہیں، اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد میں سب سے بڑی رکاوٹ انا ہی تھی اور ہر کوئی خود کو دوسرے سے برتر تصور کرتے ہوئے عہدے وزارت عظمیٰ کے لیے پہلا دعوے دار مانتا تھا. ایسے میں اتحاد ہونا تقریباً ناممکن ہی ہوتا، لیکن کل خود ممتا بنرجی نے کہا کہ اپوزیشن کے درمیان انا کا کوئی مسئلہ نہیں اور ہم اپنی ذاتیات کو پس پشت ڈال کر ملک کی جمہوریت اور اتحاد کے تحفظ کے لیے بی جے پی کے خلاف متحد ہوں گے. اداریہ نویس اپنے تجزیے میں لکھتے ہیں، ممتا کا یہ بیان موجودہ حالات میں اپوزیشن اتحاد کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور اس کام میں تیزی لانے میں ضرور معاون ہوگا، اور حالات کا تقاضا بھی ہے کہ اپوزیشن پارٹی اپنے انفرادی فائدے کو بھلا کر ملک کے لیے، ملک کی جمہوریت کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے متحد ہو جائے. اور سمجھنا برخ کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا. روزنامہ جنگ کی کچھ سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. حکومت سے رشتہ آئینی سیاسی رنگ نہ دیں، میڈیا اور سوشل میڈیا میں فوج کے خلاف پروپیگنڈے پر قانون حرکت میں لا سکتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر. اقتدار میں آئے تو فوج میں کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا عمران خان. 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کے لیے ناممکن. سامعین، اخبار جنگ نے جو اداریہ تحریر کیا اس کا عنوان ہے، یہ دھماکے کیا پیغام دے رہے ہیں. اداریہ نویس لکھتے ہیں، عید الفطر کے دوسرے روز سوات کے علاقے کبل میں سی ٹی ڈی تھانے میں ہونے والے دو بڑے دھماکوں کو دہشت گردوں کی علاقے میں اپنی موجودگی جتانے اور پاکستان دشمن عزائم کے اظہار کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. ان دھماکوں میں کم از کم 17 اہلکاروں کی شہادت اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. ایسے عالم میں کہ آپریشن ضرب عزم اور آپریشن رد فساد کے ذریعے دہشت گردوں کا بڑی حد تک صفایا کیا جا چکا تھا، ملک کے مختلف حصوں بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات، سیکیورٹی فورسز اور چوکیوں پر حملوں کے واقعات کا رونما ہونا اور سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنوں پر مجبور ہونا جہاں ریاستی عملداری مضبوط بنانے کے جامع منصوبے بروئےکار لانے کی ضرورت اجاگر کر رہا ہے، وہاں اس امر کا جائزہ لینے کی ضرورت بھی واضح ہے کہ دہشت گردوں کی ملک میں واپسی کیوں کر ممکن ہوئی. اداریہ نویس لکھتے ہیں، پڑوسی ملک بھارت سے وقتاً فوقتاً آنے والے پاکستان دشمن دھمکی آمیز بیانات ان دہشت گردوں کی تقویت کا ذریعہ ہیں. یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ کوئی گروہ کسی ملک میں تخریب، دہشت گردی، نقص امن یا ہراسگی پھیلانے والے اقدامات شروع کرتا اور بروئے کار لاتا ہے تو وہ تنہا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پوری منصوبہ بندی، سرمایہ، تکنیکی تربیت، رصد کے ذرائع اور بہت کچھ ہوتا ہے. اداریہ نویس کے بقول، جیسا کہ بھارتی بحریہ کے حاضر سروس اعلی افسر کلبھوشن یادو کی بلوچستان سے گرفتاری کے بعد دیے گئے بیانات سے ظاہر ہوا. اداریہ نویس آگے چل کے لکھتے ہیں، عید کے دوسرے روز جو دہشت گردی ہوئی وہ سوات میں بدامنی کی ان کوششوں کا اعادہ ہے جو ماضی میں بھی کی گئیں اور جن کے باعث آبادی کے بڑے حصے کو انتہائی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا. پاکستانی مسلح افواج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی کاوشوں کے نتیجے میں جو امن و امان کی فضا قائم ہوئی اسے دوبارہ بگاڑ کی طرف لے جانے کی کوششوں کو بہر صورت ناکام بنانے کی ضرورت ہے. اس بار دہشت گردی کے واقعات پھر سے شروع ہونے کے بعد ایک نیا عنصر نمایاں ہوا. کچا کا علاقہ جو عشروں سے ڈاکوں، اغوا، برائے تاوان میں ملوث عناصر اور جرائم پیشہ افراد کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، ان غیر ملکی ایجنٹوں کا مسکن بنا محسوس ہو رہا ہے جو کسی وجہ سے چھپنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. کچا کے علاقے میں 3 صوبوں کی پولیس، رینجرز اور فوج سمیت سیکیورٹی اداروں کا آپریشن شروع ہو چکا ہے. کئی کامیابیوں کی بھی اطلاعات ہیں مگر ٹاسک بڑا ہے. اندازوں اور اطلاعات کے مطابق اس علاقے کو دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر سے کلیئر کرنے میں کئی ماہ کا عرصہ لگنے کا امکان ہے. اداریہ نویس مزید لکھتے ہیں، ملک دشمن قوتیں پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کے پھیلاؤ پر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں تو سرحدوں کے آس پاس بھی ان کا طرز عمل ایسا نہیں جسے قابل اعتبار کہا جا سکے. عساکر پاکستان اپنی زمینی، سمندری اور فضائی حدود کی حفاظت کے لیے ہر لمحے مستعد و سرگرم ہیں. ہفتے کے روز آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے عید کا پہلا روزہ باجوڑ خیبر پختونخوا میں پاک افغان بارڈر پر تعینات افسروں اور جوانوں کے ساتھ گزارتے ہوئے اس عہد کا اعادہ کیا کہ افواج پاکستان ملکی سالمیت یقینی بنانے کے لیے کسی بھی خطرے کو ناکام بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اس موقع پر انہوں نے مادر وطن کا دفاع کرنے اور دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے والوں کو جو خراج عقیدت پیش کیا، اس میں پوری قوم بھی شامل ہے۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، پاکستان اور افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ سامعین، اس پروگرام کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام اسلام کی معرفت، اور آخر میں آپ سن سکیں گے پروگرام مقدس دفاع۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسان دوستانہ امداد OCHA نے خبردار کیا تھا کہ امدادی فنڈز ختم ہو چکے ہیں، اور افغانستان کو گزشتہ 25 سال میں قحط کے سب سے زیادہ خطرے کا سامنا ہے۔ بین الاقوامی تنظیم نے مزید کہا کہ سن 2023 میں افغانستان کے لیے دی جانے والی درخواستوں میں سے صرف 5% سے بھی کم فنڈز فراہم کیے گئے۔ اقوام متحدہ کے اس امدادی ادارے کے مطابق افغان بحران دنیا کا سب سے بڑا اور سنگین انسانی بحران ہے۔ اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسان دوستانہ امداد نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان میں 2.8 کروڑ سے زیادہ افراد کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق افغانستان میں تقریباً 60 لاکھ افراد کو ہنگامی سطح پر خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ طالبان نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ انہیں اقوام متحدہ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفاتر میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی لگا کر طالبان نے اقوام متحدہ کے مشن کے لیے افغانستان کے لوگوں کو خدمات فراہم کرنا مزید مشکل بنا دیا ہے۔ طالبان کے اس طرز عمل کا افغانستان کے عوام کی مدد کرنے والے ممالک کو سرد مہری کا شکار کر دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا، افغانستان کی عبوری حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ سمرقند میں ہونے والی بات چیت میں ہرمند کے مسئلے حقابہ پر ایران کے موقف کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے نشاندہی کی کہ افغانستان نے بھی ایران کے موقف پر قائم رہنے پر زور دیا ہے، اور مزید کہا کہ ہم نے فوری اقدامات کرنے پر اتفاق کیا ہے اور ہم ایران کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ افغانستان کی عبوری حکومت کی وزارت خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے مسئلے کو ایک مستقل مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان میں موجودہ مسائل کے حل کے لیے عبوری حکومت کی جانب سے اس میدان میں سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس ملاقات میں انہوں نے افغانستان کی طرف سے کیے گئے موجودہ اقدامات ناکافی قرار دیے اور مزید کہا کہ ایران کے لیے بنیادی معیار ٹھوس معاوضہ حاصل کرنا ہے۔ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ طالبان حکام نے اپنے وعدوں کے باوجود اس سلسلے میں کوئی عملی اقدام نہیں کیا، اور اس حوالے سے افغان انتظامیہ کو اپنے وعدوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھی ہمسائیگی کے احترام کے اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے طالبان کو پانی کے حق سے متعلق افغان حکومت کے وعدوں پر عمل کرنا چاہیے۔ افغانستان کے مسائل کے ماہر امین فرجاد اس بارے میں کہتے ہیں کہ طالبان نے افغانستان میں اقتدار میں آنے کے بعد سے 2 برس میں بارہا اسلامی جمہوریہ ایران کے پانی کے حقوق کے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کیا ہے، لیکن انہوں نے ان مسائل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی مؤثر اقدام انجام نہیں دیا۔ افغانستان کے عوام اس ملک کے حکمران کی حیثیت سے طالبان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ایران کے پانی کے حقوق کے احترام کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں گے اور صرف وعدوں پر سیاست نہیں کریں گے، کیونکہ ایران کے مشرقی علاقوں کے عوام کی زندگی پانی کی عدم دستیابی کی بنا پر اجیرن ہو گئی ہے۔ افغانستان کے پڑوسی اپنے دیرینہ تاریخی اور ثقافتی رشتوں کی بنا پر نہایت مہر و محبت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور مشرقی ایران کے جغرافیے میں ماحولیاتی بحران کا پیدا ہونا بھی افغانستان کی صورتحال کو متاثر کر سکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کی امیگریشن اور پاسپورٹ پولیس کی جانب سے غیر ملکی شہریوں کے سروس دفاتر، کفالت کے دفاتر کو مطلع کردہ نئی ہدایات کی بنیاد پر 4 مئی سے اپنے کام کو شروع ہونے والے یہ دفاتر ان افغان شہریوں کے غیر قانونی ہونے کا مسئلہ حل کریں گے جو درست پاسپورٹ اور ویزے کے ساتھ ایران میں داخل ہوئے اور کسی وجہ سے اپنے ویزے کو نہیں بڑھوا سکے۔ اس ہدایت کے مطابق ہر سال ایرانی ویزے کی میعاد ختم ہونے پر 4 لاکھ تومان اور ہر 3 مہینے کے بعد ویزے کی میعاد ختم ہونے پر 1 لاکھ تومان جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ اس ہدایت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو افغانستان میں حالیہ مہینوں میں رونما ہونے والے حالات کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران میں داخل ہوئے اور ان کے ویزوں کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ یہ جرمانہ ادا کرنے سے ایرانی ویزے کی میعاد ختم ہونے والے افراد کو 3 مہینے کی اقامت مل جائے گی اور وہ اس دوران ایران چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ایران میں اپنا قیام جاری رکھنا چاہتے ہیں انہیں غیر ملکی شہریوں کے روزگار فراہم کرنے والے ادارے کے قوانین کے مطابق کام کرنا پڑے گا اور اس ادارے کے فارم بھرنے ہوں گے۔ اس سے پہلے پاسپورٹ اور ویزا رکھنے والوں کے لیے ایران میں غیر قانونی موجودگی پر ہر دن جرمانہ 2 لاکھ تومان تھا، جو کہ 1 سال میں کئی ملین تومان بن جاتا تھا، لیکن اعلان کردہ نئی سہولت کے ساتھ ایرانی ویزے کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ گزرنے والے ہر سال کے لیے صرف 4 لاکھ تومان جرمانے کے طور پر وصول کیے جائیں گے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے انسانی حقوق کے امور کے وزیر ریاض حسین پیر زادہ سے اپنی آخری ملاقات کی۔ اس ملک کے ساتھ 2 طرفہ تعاون اور مواصلات کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں پاکستان کے انسانی حقوق کے وزیر نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ایرانی سفیر کی خدمات کو سراہا۔ ریاض پیرزادہ نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کو معمول پر لانے کے حالیہ اقدام کا خیر مقدم کیا اور اس کا مثبت جائزہ لیا۔ ان کے مطابق یہ تعلقات خلیج فارس میں امن و استحکام کی جانب ایک بڑا قدم ہوگا اور امت مسلمہ کے لیے فوائد کا سبب بنے گا۔ پاکستان کے انسانی حقوق کے وزیر نے جموں کشمیر اور فلسطین کے عوام کے لیے ایران کی غیر متزلزل حمایت کی بھی تعریف کی۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ ایران نے بلوچستان میں دو نئی کراسنگ کھولی ہیں اور دو طرفہ تجارت کا حجم $2 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا تھا کہ تحریک طالبان TTP کے خلاف فوج کے حالیہ 3 مہینے کے آپریشن کے دوران 51 افغان عسکریت پسند جو کہ تحریک طالبان کے رکن ہیں پاکستانی فورسز کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں مارے گئے ہیں۔ اکثر پاکستانی طالبان افغان شہری ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون اخبار نے پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے ایک سینئر افسر کے حوالے سے لکھا ہے کہ TTP سے تعلق رکھنے والے افغان باشندوں نے پاکستانی سیکورٹی اداروں کو نشانہ بنانے کی سرگرمی میں حصہ لیا ہے، جیسے کہ کراچی میں پولیس اسٹیشن پر حملہ، اور اس کارروائی میں حملہ آوروں میں سے 2 ہلاک ہوئے اور وہ افغان شہری تھے۔ انسداد دہشت گردی کے اس سینئر افسر نے عید الفطر کے بعد افغانستان کے ساتھ اس ملک کے بعض سرحدی علاقوں میں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان نے خبردار کیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے افغانستان میں تربیتی مراکز ہیں اور ان مراکز میں پاکستان کی سلامتی کے خلاف کارروائیوں کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اگرچہ افغان طالبان پاکستانی حکومت اور فوج کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں، پاکستان نے افغان حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے حال ہی میں خبردار کیا تھا کہ اگر افغانستان میں پاکستانی عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں کو نہیں روکا گیا تو افغانستان کے اندر بھی ان کی پناہ گاہوں پر حملہ کیا جائے گا۔ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ افغانستان کے حکام نے بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ اس ملک کی سرزمین سے کسی دوسرے ملک کی سلامتی کو خطرہ نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے اعلان کے مطابق پاکستان کی سرزمین پر صرف سن 2022 میں 262 سے زیادہ دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں۔ اس ادارے کے مطابق تحریک طالبان پاکستان نے 89 حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم تحریک طالبان کی مسلسل سرگرمیاں اور افغان طالبان کی جانب سے ان کی حمایت کا دعویٰ پاکستانی حکومت اور فوج کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ اس سے کابل کے اسلام آباد کے ساتھ تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے پاکستان میں افغان مہاجرین کے نمائندوں نے اعلان کیا تھا کہ قانونی دستاویزات ہونے کے باوجود انہیں حراست میں لے کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور رشوت دینے کے بعد انہیں دوبارہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس بات کی پاکستان میں افغان مہاجرین کی وکیل منیجا کاکڑ نے بھی تصدیق کی ہے۔ بعض ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پناہ گزین افغان باشندوں کو اس ملک کی پولیس اقوام متحدہ کے نمائندہ دفاتر میں رجسٹر اور ویزا ہونے کے باوجود گرفتار کرتی ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ دو ماہ میں کم سے کم 1400 افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 400 کے قریب لوگوں کے پاس اقوام متحدہ کے نمائندہ دفاتر کے کارڈ یا پاکستانی رہائشی کارڈ یا ویزے تھے۔ افغان مہاجرین کے نمائندے بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ زیادہ تر گرفتاریاں پاکستان کے صوبہ سندھ میں کی جاتی ہیں۔ پاکستانی پولیس اس سے پہلے بھی کئی افغان مہاجرین کو گرفتار کر چکی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ افغان تارکین وطن اور یہاں تک کہ طبی مقاصد کے لیے پاکستان جانے والوں کو گرفتار کرنے اور قید کرنے سے افغانستان میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا اور پاکستان افغان تارکین وطن قیدیوں کو رہا کرنے پر مجبور ہوا۔ افغانستان میں سیاسی امور کے ماہر سید محمد مشتبہ موسوی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں موجود افغان تارکین وطن افغانستان اور طالبان پر دباؤ ڈالنے کے ایک حربے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں افغان تارکین وطن کی موجودگی پولیس کے لیے رشوت کا ایک ذریعہ بن چکی ہے۔ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ پاکستان نے حال ہی میں افغان تارکین وطن کو سخت رویے اور ہراساں نہ کرنے کا عہد کیا ہے۔
اسلام کی معرفت۔ سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بہشت کے حوالے سے اپنی گزشتہ بحث کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تامن، قرآن مجید میں بہشت کے لیے جو سب سے واضح ترین لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنت ہے، جس کے معنی باغ اور بوستان کے ہیں۔ یہ لفظ واحد اور جمع کی صورت میں قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں آیا ہے۔ جنت کو بہشت یعنی باغ کا نام دیا جانا اس لیے ہے کہ سرسبز و شاداب درخت اور خوبصورت سبزے اور لہلہاتے پھول اور پودے انسانوں کے لیے دل پسند اور لذت بخش ہوا کرتے ہیں۔ مسلمہ طور پر بہشت کا حقیقی چہرہ ہماری دنیا میں موجود باغوں کے مقابلے میں نہایت ہی خوبصورت و زیبا اور جاذبیت سے بھرپور ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انسان نے بہشت کے باغوں اور بوستانوں کا تجربہ حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن باغ کے مفہوم سے آشنائی کے لیے انسان کے ذہن میں موجود باغ و گلستان کی شکل کو لے کر انسانوں کو بہشت سے آشنا کرتا ہے۔ جنتی افراد ان باغوں میں نعمات الہی سے مستفیض ہوں گے۔ قرآن مجید نے بہشت کے حوالے سے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پرہیزگاروں کے لیے بہشت کی نعمتوں اور لذتوں کے حوالے سے دو گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ مادی اور جسمانی نعمتوں والا اور دوسرا روحانی اور معنوی نعمتوں کا گروہ۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے قیامت یا معاد دونوں لحاظ کی حامل ہے۔ بے شک روحانی لذت جنت کے لوگوں کی سب سے بڑی نعمتوں اور لذتوں میں سے ہے، جس کی حقیقت کو درک کرنا خاکی دنیا کے رہنے والوں کے لیے امکان پذیر نہیں ہے۔
ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین، اس مقام پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے فہرستوار چند نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی ہر ایک خواہش اور رجحان کے لیے بہشت میں مناسب سہولیات موجود ہیں۔ بہشتی افراد نعمتوں سے استفادے میں حق انتخاب رکھتے ہیں۔ جنتی افراد کم ترین زحمت و مصیبت کے ساتھ نعمت الہی سے استفادہ کریں گے۔ بہشت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لہذا اس کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کشمکش یا رقابت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہشتی نعمتوں من جملہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے انسان کے لیے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے مادی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نہروں اور سایہ دار درختوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس توضیح کے ساتھ کہ بہشت میں چشمہ اور چھوٹی نہریں صاف و شفاف پانی کے ساتھ گھنے درختوں کے سائے میں گزر رہی ہوں گی، اور اہل بہشت مرتب اور تمیز بابرکت گھروں میں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اہل بہشت کے گھروں میں نرم و لطیف بستر اور اسی طرح خوبصورت و نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ ان گھروں میں رہنے والوں کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا ہوگی اور لذیذ ترین پھلوں کی فراوانی ہوگی۔ اہل بہشت اپنے نرم و لطیف بستروں میں سرحانے تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی الفت سے لذت حاصل کر رہے ہوں گے۔ اہل بہشت کو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اوڑھنے اور پہننے کے کپڑوں کے حوالے سے کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ قرآن آیات میں بہشت میں خدا کے مہمانوں کی پذیرائی کے طریقے اور مہمان نوازی میں استعمال ہونے والے بہشتی برتنوں اور مہمان نوازی کرنے والے یا والی خادماؤں کے حوالے سے بھی توضیحات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ انسان کی آیت نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ بہشت میں کھانے انواع اقسام کے برتنوں میں ہوں گے اور شیشے کے ساغروں میں پسندیدہ مشروبات ہوں گی، اور اہل بہشت کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ خادمین ہر وقت اہل بہشت کے آس پاس موجود ہوں گے اور بہترین کھانوں اور مشروبات سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہشتی برتن شیشے کے ساغر بھی شفافیت میں اپنی مثال آپ ہوں گے اور ان کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہوگا۔ اہل بہشت کی مہمان نوازی کے طریقہ کار کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مبارک انسان کی آیات نمبر 17 سے لے کر 19 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ ان آیات میں بہشتی مہمانوں کی پرشکوہ پذیرائی کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے مہمان کہ جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہمانوں کی پذیرائی کرنے والے حسین و جمیل نورانی اور درخشاں چہروں کے حامل نوجوان ہوں گے، وہ بھی اس طرح کہ جب بھی ان پر نگاہ پڑے گی ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کسی موتی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ خوبصورت و حسین نوجوان ہمیشہ حشاش بشاش بہترین لباس میں ہاتھوں میں لذیذ جام لیے اہل بہشت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور ان کی پذیرائی میں مصروف ہوں گے۔ یہ عظیم الہی بزم اور بے نظیر مہمان نوازی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اہل بہشت کی پذیرائی کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سورہ مبارک انسان کی آیت نمبر 20 میں جنتی لوگوں کی صورت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ جتنے بھی خوبصورت اور بہترین الفاظ کا استعمال کر لیا جائے پھر بھی بہشت کی نعمتوں کی تشریح و توصیف نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان آیات میں پوشیدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ قرآن مجید نے بہشتیوں کے لیے جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں فراہم کی ہیں ان نعمتوں کو ملک عظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ یہ تعبیر بہشتیوں کے لیے وسیع و عریض باغات کی خبر دے رہی ہے، اور اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اہل بہشت کی حکومت کی قلمرو نہایت ہی عظیم ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ملک کبیر کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہرگز ختم نہیں ہوگا اور اس کو فنا بھی نہیں ہے۔ یہ آیت در حقیقت اہل بہشت کی حیرت انگیز بادشاہی کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم قرآن میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا اپنے تمام سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں کے ساتھ کم قیمت شے سے تعبیر کی گئی ہے اور دنیا کی زندگی بنیادی طور پر ناچیز اور تحقیر قرار دی گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کی نعمتوں کو حقیر و ناچیز شمار کیا ہے۔ اہل بہشت کے مقام و منزلت کی توصیف میں بادشاہی اور عظیم ملک کی تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ یہ امر خود اہل بہشت کی وسیع فرما روائی اور ان کے جلال و عظمت کی نشاندہی ہے۔ سلطنت اور عظیم بادشاہی کا تصور انسانوں کے ذہنوں سے بالاتر ہے۔ سورہ مبارک انسان کی 21ویں آیت میں اہل بہشت کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بدن پر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس آیت میں اہل بہشت کے خوبصورت اور تزئینی لباسوں کی طرف اشارہ ہوا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپیں گے۔ اہل بہشت کے لباس کے لیے سبز رنگ کا انتخاب اس لیے ہے کہ سبز رنگ درختوں کے پتوں کے مانند حسین و جمیل منظر کا حامل ہے۔ ظاہر ہے سبز رنگ کی اپنی اپنی قسمیں اور اقسام ہیں جن میں سے ہر ایک کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ سرانجام اس آیت کے آخر میں اہم ترین نعمت کے عنوان سے نعمتوں کے سلسلے کا ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس مقام پر دلنشین مشروبات اور ساغروں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کا ساقی خدا ہے۔ کیا حسین تعبیر ہے! خدا جس نے انسان کی پرورش کی اور اس کا مالک اور سرپرست ہے، اسے ارتقاء کی راہ پر گامزن کیا جب تک کہ وہ آخری مرحلے تک نہ پہنچے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور اپنے نیک بندوں کو قدرت مند ہاتھوں کے ذریعے پاکیزہ مشروب سے سیراب کرے۔ طہور کے معنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ یہ شراب انسان کو ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک کرتی ہے اور اس کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ شراب ایسی طہور ہے کہ خدا اہل بہشت کو اس سے سیراب کرے گا۔ اس کا مزہ دائمی ہے۔ رکاوٹوں اور مادی پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور تمام آلودگیاں برطرف کر دی جائیں گی تاکہ انسان اعلیٰ ترین حیثیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ البتہ سورہ مبارک صافات کی آیات نمبر 45 سے 47 تک میں بھی بہشتی شراب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے۔ اس میں نہ کوئی درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، یہ خالص سفید اور صاف شراب ہے۔ اگرچہ دنیا کی آلودہ شراب عقل کو ختم کر دیتی ہے اور انسان بدعنوانی اور نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب انسان کے جسم اور روح کو کسی بھی قسم کی گندگی اور آلودگی سے پاک کر دے گی۔ البتہ جو جنت کے باغات میں داخل ہوتے ہیں، انہیں خدا کی طرف سے ایک فرد بخش پیغام بھی ملتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا، یہ انمول نعمتیں آپ کے گناہوں سے معافی اور آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہیں اور آپ کی کاوشیں خدا کے لیے قابل قبول ہیں۔ کائنات کا عظیم خالق انسانوں کا ایمان سے سرشار اور سالم زندگی گزارنے پر ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت کے اثرات پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشرے میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے عالمی سامراجی طاقتوں کی ایما پر نوخیز اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ صدام اور اس کے حواری یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب تازہ کامیاب ہوا ہے اور اس کا حکومتی اور دفاعی نظام ابتدائی مرحلے میں ہے، لہٰذا وہ صدام کی جارحیت کے سامنے زیادہ دیر استقامت نہیں دکھا سکے گا اور صدام جلد ہی اس پر کامیابی و کامرانی حاصل کرے گا۔ لیکن 8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد دنیا پر ثابت ہو گیا، اگر قیادت اور عوام کے درمیان اعتماد و ہم آہنگی موجود ہو اور عوام اور قیادت ایک نظریے اور ہدف پر متفق ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آسانی سے شکست نہیں دے سکتا۔ ایران عراق جنگ میں بھی آپ کو عوام اور قیادت، یعنی ایرانی عوام اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو اعتماد کا تعلق تھا، اس نے ایرانی قوم میں ایسا جوش و جذبہ پیدا کیا کہ سینکڑوں سال بعد ایرانی عوام نے صدر اسلام کی جنگ بدر و خندق و خیبر کی یادیں تازہ کر دی۔ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس جنگ میں ایرانی نوجوانوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت امام خمینی کی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایرانی عوام بالخصوص نوجوان نسل میں اثر و نفوذ اتنا گہرا تھا کہ محاذ جنگ سمیت ہر میدان میں ایرانی نوجوان انقلاب اسلامی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے تھے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف باللہ اور خدا پر ایمان و یقین رکھنے والی عظیم ہستی تھے۔ آپ قرآن کی بہت سی آیات جن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں اس کے منہ بولتا مصداق تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سخت ترین حالات میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتے تھے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے تھے کہ اپنے قلوب کو ذکر خدا سے اطمینان دو۔ قرآنی تعلیمات پر عمل نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی قیادت میں تبدیل کر دیا تھا جو بڑی سی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹاف کے ایک فرد جناب محمد علی انصاری اس دن کی صورتحال بیان کرتے ہوئے اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، جب صدام نے بیک وقت ایران کی مغربی اور جنوبی سرحدوں پر شدید ترین حملہ کیا تو ایرانی حکام پریشانی اور اضطراب کی حالت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ کچھ وقت کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض امور میں ان کی رہنمائی کی اور جب یہی حیران و پریشان و مضطرب حکام ملاقات کے بعد کمرے سے باہر آئے تو ان کے حوصلے اس قدر بلند تھے کہ ان میں سے چند ایک تو برملا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دشمن صدام کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ ایک یہ کہتا ہوا نظر آیا، ہم صدامی فورسز کو بغداد تک پہنچا کر آئیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ و جارحیت کے آغاز ہی میں ایرانی حکام اور ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک چور آیا تھا، چند پتھر پھینک کر واپس فرار کر گیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے جہاں ان کے اطمینان قلب کی نشاندہی کرتے ہیں، وہاں عوام کے جوش و جذبے کو بھی عروج پر پہنچانے کا باعث بنے اور دوست و دشمن کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایران کی طرف سے جنگ کی قیادت جس شخصیت کے پاس ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں، وہ خدا پر پختہ ایمان اور یقین رکھنے والا قائد و رہبر ہے۔ سامعین، جنگ کے آغاز، درمیان اور خاتمے کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے معجزہ آسا جملے اور خطبات تھے جو مجاہدین اسلام کے حوصلوں کو بلند کرتے اور وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جنگ اور حملوں کے دوران مجاہدین اسلام کے لیے جو جملے اور کلمات ادا کرتے وہ مجاہدین کے حوصلوں کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عزم کو بالجزم کر دیتے۔ مثال کے طور پر آپ کے یہ جملے، آفرین اور شاباش ہو آپ مجاہدین پر،
آپ نے اپنے ملک کو ملائکۃ اللہ کے پروں پر رکھ دیا اور پوری دنیا کے ممالک میں آپ سرفراز اور سرخرو ہوئے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہم صدام اور ان کی باز پارٹی کو ایسا تماچا رسید کریں گے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح کے جملے مجاہدین اسلام میں ایک نئی روح پھونک دیتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ محاذ جنگ پر موجود مجاہدین کی فتح و شکست دونوں صورتوں میں حوصلہ افزائی فرماتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی اور عظمت یہ تھی کہ وہ تمام مجاہدین جن میں کمانڈر اور سپاہی اور رضاکار شامل تھے، سب کو عزت و احترام دیتے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے، کسی بھی موقع پر ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے خوبصورت جملات اور کلمات سے ان کے عزم و یقین کو پختہ و مستحکم کرتے۔ آپ مختلف چھاؤنیوں اور محاذ جنگ پر مصروف مجاہدین کے لیے پیغام بھیجتے تھے۔ ایک فوجی آپریشن کربلا 7 کے موقع پر جب مجاہدین ایک ایسے بلند محاذ پر دفاع کر رہے تھے جس کی چوٹیاں کئی میٹر برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تعینات فوجی بٹالین کے افسر سے براہ راست ٹیلی فون کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس کے اثرات نہ صرف اس مجاہد افسر پر مرتب ہوتے بلکہ بٹالین کا ایک ایک سپاہی عزم و حوصلے کا پیکر بن کر سخت ترین بلکہ موسمی اور جنگی حالات میں سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے لاتعداد واقعات ملتے ہیں جب آپ نے اپنی گفتگو، پیغام یا کردار و گفتار سے مجاہدین کے ساتھ ایسا تعلق برقرار کیا جس نے مجاہدین میں ایک نئی روح پھونک دی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حساس ترین دور میں مجاہدین اور ایرانی عوام میں ایسا ناقابل بیان جوش و جذبہ پیدا کیا جس نے مجاہدین اور عوام الناس کو ہر طرح کی فداکاری، قربانی، جافشانی اور استقامت کے لیے آمادہ و تیار کر دیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جہاں مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتے، وہاں محاذ جنگ کے پیچھے کام کرنے والے مختلف اداروں من جملہ سیاسی و تبلیغاتی محکموں کو بھی باہمی ہم آہنگی بڑھانے پر تاکید کرتے۔ آپ حکومتی اداروں کو مجاہدین کی ضروریات اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے لیے ہدایات جاری فرماتے۔ آپ کا ایک معروف جملہ حکومتی اور رضاکارانہ بنیاد پر ہر کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا تھا، محاذ جنگ اور مجاہدین کی مادی، معنوی اور روحانی پشت پناہی کو جاری رکھیں اور مجاہدین نور کی بھرپور حمایت کریں۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی بنیاد پر فوجی کمانڈروں، رضاکاروں اور محاذ جنگ پر موجود علماء اور حکام سے جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ رہتے اور اس کی روشنی میں احکامات جاری فرماتے۔ کسی نئے فوجی آپریشن کے آغاز، عراقی سرزمین کے اندر جا کر کارروائی کرنے یا شہروں کے دفاع، نیز دیگر جنگی اقدامات جیسے امور کے بارے میں فوجی اور سیاسی ماہرین سے صلاح و مشورہ کر کے بڑی قاطعیت کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ آپ صلاح و مشورہ اور عقلانہ بنیادوں پر منصوبہ کرتے اور جب فیصلہ کر لیتے تو شش و پنج یا مخمصے میں نہیں پڑتے تھے۔ مثال کے طور پر جب صدامی فورسز نے آبادان کا محاصرہ کر لیا اور صورتحال انتہائی گھمبیر ہو گئی تو امام خمینی رحمۃ اللہ نے بڑی قاطعیت اور فیصلہ کن لہجے میں فوجی فرمان جاری کیا اور مجاہدین اسلام کو حکم دیا کہ آبادان کا محاصرہ ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم پر فوجی کمانڈروں اور مجاہدین ہر دل و جان سے عمل کیا اور بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں میں یہ قاطعیت الہی توفیقات کی بدولت تھی۔ آپ جب خدا کی توفیقات سے فیصلہ کرتے تو اس فیصلے کے اثرات میں بھی خدائی توفیقات شامل ہو جاتی اور کامیابیاں مجاہدین کا مقدر ٹھہرتی۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ الہی عرفان تھا جو سب کو اپنا گرویدہ اور شیفتہ بنا لیتا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خدا کے لیے ہر کام انجام دیتے جس کی وجہ سے خداوند عالم نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت و عقیدت کو ڈال دیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عرفانی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لاکھوں کروڑوں افراد آپ کے عاشق و مرید بن جاتے۔
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات، جملات اور خطبات میں یہ الہی عرفان جھلکتا تھا۔ آپ ایک موقع پر مجاہدین کے نام ایک پیغام میں فرماتے ہیں، آج جہاد و شہادت و میدان جنگ کے حجلہ عروسی میں داخل ہونے کا وقت ہے، آج عاشقان خدا کی خوشی و مسرت کا دن ہے۔ آپ کے اس طرح کے عارفانہ جملے مجاہدین کے قلب و ذہن پر ایک نور اور ہدایت بن کر اترتے اور ان کے اندر خوشنودی خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بے مثال جذبہ بیدار ہوتا۔ سامعین، مجاہدین کا یہ عرفان ان میں شہادت و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا اور وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے دشمن کی کثرت سے ٹکرا جاتے اور شوق شہادت میں نئی تاریخ رقم کر دیتے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت، ولایت، رہبری اور الہی فوجی کمانڈ تھی جس نے صدام اور اس کے حواریوں کے خلاف ایرانی مجاہدین کو استقامت و پائمردی عطا کی، اور انہوں نے صدام کے ساتھ شریک دنیا کی مشرقی و مغربی طاقتوں کو ناکوچنے چبوائے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی مجاہدین میں جو خود اعتمادی، ولایت مداری، احساس ذمہ داری، توکل، ایمان، استقامت، شجاعت اور روحانی قوت پیدا کی، اس نے دشمن کی طاقت کے غرور کو مٹی میں ملا کر پرچم توحید کو سربلند کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت اور آپ کے افکار و نظریات کا اثر و رسوخ تھا جس نے نہ صرف ایرانی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا بلکہ دشمن کی جنگ کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Oh,